الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وقال الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا وفي رواية إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضومون في رؤيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بزرگ و دوستو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان تمام چیزوں کی خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہر چیز کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اس چیز کے اندر رکھی ہے کوئی بھی چیز لے لیں ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خاصیت ہے دوا کے اندر خاصیت ہے غذا میں خاصیت ہے دوا کی خاصیت الگ غذا کی خاصیت الگ جب استعمال کریں گے تو خود بخود اس کے اثرات آدمی محسوس کرے گا ایک آدمی کو زکام ہو جائے اگر وہ صدوری استعمال کر رہا ہے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس زکام کو وہ دور کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دوا کے اندر وہ خاصیت پیدا کی ہے غذا اس کی الگ خاصیت اور اس کے الگ اثرات ایک آدمی بادام کھاتا ہے ایک آدمی اخروٹ کھاتا ہے ایک آدمی گیہوں اور چاول استعمال کرتا ہے ان تمام غذاؤں کی الگ الگ خاصیت ہے حتیٰ کہ انسانوں کی حرکتوں کی بھی الگ الگ خاصیت ہے کوئی ایسا کیا تو اس کی الگ خاصیت کوئی ایسا کیا تو اس کی الگ خاصیت کوئی ایسا کیا تو اس کی الگ خاصیت انسان کی حرکتوں کی الگ الگ خاصیت انگلی دکھایا تو الگ خاصیت الگ الگ انسان تک کے انسان کی حرکتوں کی بھی خاصیتیں کوئی اگر ہاتھ اٹھا کر اس طرح کر رہا ہے تو سامنے والا یہ سمجھے گا وہ بڑا ہمیں مکرم ممنون کر سمجھ رہا ہے اور ہمیں بڑا ہی احترام کا معاملہ ہم سے کر رہا ہے اگر کوئی الٹا ہاتھ بتائے بس کوئی آدمی ناک چڑھا کے بات کرے کوئی آدمی منہ پھرا کے بات کرے اس کی خاصیت الگ کوئی آدمی چہرے پہ چہرہ ڈال کے بات کرے مسکرا کر اس کی الگ خاصیت جس طرح دواؤں کے اندر خاصیت غذاؤں کے اندر خاصیت اسی طرح انسانی حرکتوں کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی لیکن یہ خاصیتیں ظاہر کب ہوں گی اس کے لیے ایک شرط ہے جب ان خاصیتوں کو استعمال کرے ان چیزوں کو استعمال کرے جب آدمی اس چیز کو استعمال کرے گا تو وہ چیز ظاہر ہوگی اگر کوئی ظاہر استعمال نہ کرے زکام خوب لگا ہے پاس میں صدوری رکھی ہوئی ہے دوا اس سے اس خاصیت اس کے اندر منتقل نہیں ہوتی جب استعمال کرے گا دوا کو تو خود بخود اس کے اثرات اور اس کی خاصیت اس کے اندر اترے گی تو ہر چیز کی خاصیت ظاہر ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے اور یہ ضروری ہے کہ اس کا استعمال کرے استعمال سے خود بخود خاصیتیں ظاہر ہوتی ہیں. اور دوسری شرط پرہیز کا بھی معاملہ کریں. ایک آدمی بیمار ہو چکا, زکام لگ چکا ہے, ایک طرف دوا بھی استعمال کر رہا ہے, دوسری طرف بد پرہیزی بھی ہو رہی ہے, صبح سے لے کر شام تک دودھ اور برف اور دہی ایسی چیزیں استعمال کر رہا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں, یہ مکمل علاج اور مکمل تندرست نہیں ہوگا. بلکہ ایک مکمل علاج کے لیے, مکمل صحت مندی کے لیے پرہیز عادی دوا ہے. اگر کوئی آدمی پرہیز اختیار کرتا ہے تو سمجھو وہ عادی بیماری اس کے اندر سے ختم ہو گئی, اور عادی بیماری کے لیے خود بخود جو ہے دواؤں کا استعمال کریں. تو بہرکر دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ نے دواؤں کے اندر, غذاؤں کے اندر, انسانی حرکتوں کے اندر جس طرح خاصیتیں چھپائی ہیں, اور ان خاصیتوں کا اظہار اس وقت ہوگا جبکہ انسان ان چیزوں کو استعمال کرے گا, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اعمال کے اندر بھی خاصیتیں چھپائی ہیں. شریعت کا ایک ایک عمل بہت بڑی بڑی خاصیت رکھتا ہے. اللہ کا ذکر دل کی صفائی کا ذریعہ ہے, قرآن کی تلاوت دل کے نرم ہونے کا ذریعہ ہے, موت کا تذکرہ آخرت کی یاد کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. جس طرح اس کی خاصیت حقیقت ہے, اسی طرح شریعت کے اعمال کی خاصیت بھی حقیقت ہے. ذکر میں یہ حقیقت ہے, یہ خاصیت ہے, قرآن کی تلاوت میں یہ خاصیت ہے, موت کا تذکرہ اور موت کو یاد کرنے میں یہ اثر ہے, لیکن یہ اثر کب ظاہر ہوگا؟ جبکہ ہم استعمال کریں گے. قرآن کی تلاوت, اس کی خاصیت خود بخود ظاہر ہوگی کہ دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی چلی جائے گی. موت کا تذکرہ, آخرت کا تذکرہ, اس سے خود بخود آخرت سے, دنیا سے امیدیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی اور آخرت کی طرف اس کی رغبت بڑھتی چلی جائے گی. اللہ کا نام, اس سے دل صاف ہونے کا ذریعہ ہوگا. یہ خاصیتیں اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جبکہ ان چیزوں کو ہم استعمال کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی ایک ایک عمل کے اندر, روزہ کتنا بڑا عمل, اس کی خاصیت کہ روزے کے ذریعے انسان نفس پر قابو پانے کی استعداد پیدا کرتا ہے. انسان کا نفس بھی بڑا عجیب ہے, دو چار دن اگر دانا نہ ڈالے تو قابو میں آ جاتا ہے, لیکن جب اس کو زیادہ سے زیادہ کھلایا جائے, پلایا جائے, تو اس کے تقاضے بڑھتے جاتے ہیں, اور اس کے تقاضے نفسانیت کی طرف ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک روحانیت ہے, ایک نفسانیت ہے. آدمی جس کو پالے گا اس کے تقاضے بڑھیں گے, روحانیت کو بڑھائے گا تو روحانیت کے تقاضے, روحانیت کے تقاضے اور ہیں, نفسانیت کے تقاضے اور ہیں. روحانیت کے تقاضے ایمان اور اعمال ہیں, قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, یہ ساری چیزیں یہ روحانیت یہ چاہتی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا روح کیا ہے؟ روح اللہ کا امر ہے, یہ روح اللہ کے امر کو چاہتی ہے. نفس کیا ہے؟ نفس خواہشات کو, شہوت پرستی کو چاہتا ہے. جتنا اس کو دانا ڈالو, جتنا اس کو کھلاؤ پلاؤ, جتنا اس کو آرام میں رکھو, اس کے تقاضے خود بخود بڑھتے جائیں گے. اور تقاضے ادھر, اور جس کے تقاضے بڑھیں گے آدمی اس کے تقاضے پورا کرے گا. روزے کے ذریعے یہ خاصیت پیدا کرائی جاتی ہے کہ انسان نفس پر غالب آ جائے, نفس کو اپنے قابو میں کر لے. لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو, اللہ سے ڈر خوف پیدا ہو جائے. زکات کی خاصیت, انسان کے اندر سے بخیلی, بخل, یہ گندا مادہ ہے, یہ مادہ گھٹ جائے, ختم ہو جائے نہیں. بخل کا مادہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ سخاوت بڑھ جائے, بخل گھٹ جائے. زکات کے ذریعے یہ خاصیت. ایک مالدار پر زکات فرض کرائی گئی تاکہ وہ غریبوں کو اپنا حق ادا کرے مال کا, اور مالدار زکات دے کر خوش ہو جائے کہ میں نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے, غریب خوش ہو جائے کہ مال والے نے مجھ پر مال دے کے احسان کیا ہے. تو غریب میں امیر میں جوڑ, یہ حسن معاشرت ہے, یہ معاشرہ بنا رہے ہیں زکات کے ذریعے اللہ تعالیٰ. غریب اور امیر میں جوڑ پیدا کیا زکات کی خاصیت کے ذریعے. تو اسی طرح کتنے گنائیں؟ جتنے اعمال اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیے ہیں ان اعمال کی خاصیتیں ہیں. تب سب سے بڑا عمل جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا کر اللہ نے آپ کو وہاں بلایا اور اپنے انتہائی قرب کے مقام میں بلا کر جو عمل دیا ہے وہ عمل نماز کا عمل ہے. سب سے انتہائی قرب کی جگہ اللہ کے دیدار کے ساتھ، اللہ کے تقرب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرف کلام کے ساتھ جو ہدیہ، جو تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے وہ نماز ہے. اب نماز کی بھی خاصیت ہے. نماز کی خاصیت کیا ہے؟ نماز کی خاصیت اللہ کے دیدار کی استعداد پیدا کرانا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے نماز کے ذریعے. یہ نماز کی خاصیت ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم سترون ربکم عیانا، ان قریب تم اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھو گے. ایک اور روایت میں آتا ہے انکم سترون ربکم عیانا کما ترون القمر لا تضامون فی رؤیته. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، چودھویں رات کا چاند ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں چاند کو دیکھتے ہوئے کہ تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جس طرح یہ چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی لا تضامون فی رؤیته، اس کے دیکھنے میں کوئی دھکم ڈھکیل نہیں، میں دیکھوں جس طرح چاند پوری دنیا والے دیکھ رہے ہیں. ایک چاند ہے، اس کو پوری دنیا کی نظریں لگ رہی ہیں، ہر ایک اپنی جگہ سے دیکھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کے بندے پر کہ وہ اللہ کا دیدار اور اللہ کو ایسے دیکھے گا جیسے چاند دیکھتے ہیں. وہ دیکھنے کی استعداد، وہ دیکھنے کی صلاحیت نماز کے ذریعے پیدا کرائی جاتی ہے. کہاں دیا گیا یہ تحفہ؟ کہاں دیا گیا؟ معراج میں دیا گیا. موقع کیسا؟ قرب کا موقع، محل، موقع، محل. اللہ اکبر، سب سے زیادہ تقرب، سب سے زیادہ قریب، اور کلام کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ اللہ کو دیکھتے ہوئے لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے وہ تحفہ لے رہے ہیں، 50 نمازوں کا، اسی لیے واپس آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا جاؤ پھر جاؤ، تم نے تو ایک محبت میں ڈوب کر وہ تحفہ لیا ہے، تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی 50 نمازیں، جاؤ. پھر اللہ کو دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ 45 نمازیں پھر آ رہے ہیں، پھر اللہ کے دیدار میں ایسے ڈوب چکے کہ بس حکم بوجھ نہیں رہا. محبت جب پیدا ہوتی ہے، دیدار کی محبت جب پیدا ہوتی ہے، حکم بوجھ نہیں ہوتا، اللہ کے احکامات بوجھ نہیں ہوا کرتے. ایک درد، ایک محبت پیدا ہوتی ہے حکم کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو بڑا بھاری کام ہے، اللہ سے مصیبت سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مصیبت کے وقت صبر کر کے اس سے دعا مانگنا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے. اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر مجھ سے ڈرنے والوں کے ساتھ، مگر مجھ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک تحفہ اپنے قرب میں بلا کر، اپنا دیدار کروا کر، اور اپنے ساتھ کلام کا شرف عطا کر کے یہ اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ تحفہ دیا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس نماز کے ذریعے اللہ کو دیکھنے کی استعداد پیدا کرو. ان تعبد اللہ کانک تراہ، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام والی وہ حدیث بخاری شریف میں بہت لمبی، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آ کر بالکل آپ کے سامنے آپ کے گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ گئے اور سوالات کر رہے ہیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایک سوال کیا احسان کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، احسان کیا ہے؟ کأن تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایسا ہے، ایسا نہیں کہ خیالی نماز ہو، ایک خیالی ایک روٹین نماز ہو، آئے پڑھ دیے، کیا پڑھا خود کو معلوم نہیں، ایسی نماز کے گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. وہ عبادت ہی کیا جو جس کو اپنے معبود کا خیال استحضار نہ ہو؟ وہ عبادت ہو سکتی ہے جس کو اپنے معبود کا استحضار ہی نہیں ہے، ایسا کھڑا ہے کہ پی دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے نہیں نہیں یہ کوئی ایک ذات ہے جو جس کے سامنے کھڑا ہے، رکو کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے اور تشہد میں بیٹھا ہے، ایک باہر سے دیکھنے والا سمجھ رہا ہے نہیں یہ کوئی، یہ نہیں ہے کوئی اداکاری اور کوئی فنکاری نہیں ہے، بلکہ کسی کے سامنے یہ حقیقت ظاہر ہو رہی ہے. بندگی کی ذلت کی انتہائی درجے پر اپنے آپ کو پہنچا رہا ہے. عبادت اسی کو کہتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ غایت الحب والتذلل، کہ آدمی اپنے آپ کو انتہائی ذلت تک پہنچا دے کہ میں سب سے زیادہ ذلیل مطلق ہوں اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عزت مطلق ہے. یہ عبادت اسی کا نام ہے. اور یہ عبادت صرف نماز کے اندر پائی جاتی ہے، روزہ زکات اس کے اندر نہیں ہے. یہ چیز کہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اپنے آپ کو مٹانا، یہ روزے کے اندر نہیں ہے. روزہ کیا ہے؟ کھانے سے، پینے سے اور خواہشات سے بچنا، اس میں ذلت کا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مشابہت ہے. زکات دے رہا ہے غریبوں کو، عطا احسان کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ ایک مشابہت اختیار کر رہا ہے. لیکن نماز، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، ایک ایک رکن دیکھیں، ایک ایک رکن سے بندگی، عاجزی، اپنی پستی، انتہائی، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. تو نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر اتنی استعداد نہیں ہے، کم سے کم اتنا تو خیال کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تیسرا درجہ نہیں بتایا، تیسرا درجہ نہیں بتایا. تو میرے بھائیوں، یہ نماز کہاں ملی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ، لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں کوئی عذر قبول نہیں کرے گا، کوئی عذر قبول نہیں کرے گا. سب سے پہلا سوال نماز کا، ہم اتنے انتہائی قرب کے مقام پہ بلا کے یہ تحفہ دیے. آج ایک آدمی کو بلایا جائے گا، ایک آدمی کو بلایا جائے گا، وہ بڑا سلطنت میں، سیاست میں اور مختلف کیا کہتے ہیں لوگوں کے کاموں میں بہت آگے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا بات ہے، بڑی غفلت کا معاملہ کیا تو نے نماز کے ساتھ. وہ کہے گا اے اللہ، لوگوں کے امور، لوگوں کے کام میرے سر اتنے تھے. کہا جائے گا داؤد اور سلیمان کو بلایا جائے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی بڑی سلطنت اور بادشاہت دی تھی، لیکن ایک پل کے لیے اللہ کے حکم کو نہیں توڑا. کہے گا اگر یہ واقعی عذر ہوتا تو یہ دو بھی ہم نے ان کو بھی بڑی بادشاہت دی تھی. سلیمان اور داؤد سب سے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لہٰذا تیرا کوئی عذر مقبول نہیں، چلا جا. بیمار کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا اے اللہ میں تو بڑا بیمار تھا. کہا جائے گا بیماری کوئی عذر نہیں. ایوب علیہ السلام کو بلایا جائے. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار، بدن کا ایک سوئی کے برابر کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں کیڑے نے نہ کھایا ہو، جہاں کوئی زخم نہ آیا ہو. اللہ تعالیٰ کی ایک پل کے لیے انہوں نے غفلت کا معاملہ نہیں کیا. لہٰذا تیری بیماری بھی کوئی عذر نہیں. اولاد کا بہانہ بنائیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلائیں گے. شوہر اور خاوند کا بہانہ بنائیں گے، فرعون کی بیوی آسیہ کو لائیں گے. فرعون سے زیادہ شوہر تیرا ظالم ہو سکتا ہے؟ اللہ پوچھیں گے عورت سے. اتنی زیادہ غفلت نماز کے ساتھ، اتنی بے پرواہی نماز کے ساتھ، کیا تیرا شوہر فرعون سے زیادہ ظالم، کیا تیرا شوہر فرعون سے زیادہ جابر تھا؟ آسیہ کا شوہر، حضرت آسیہ علیہ السلام کا شوہر کتنا بڑا ظالم، فرعون. لیکن ایک پل کے لیے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا، کوئی عذر اللہ کے نزدیک قابل نہیں. اس لیے کہ یہ کہاں بلا کے دیا جا رہا ہے؟ وہاں بلا کے دیا جا رہا ہے، اپنے تقرب کے انتہائی درجے پر بلا کر یہ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے. اور نماز کے ذریعے کہا جا رہا ہے اس کے ذریعے اللہ کے دیدار کی وسعت اور استعداد پیدا کرو. ہم نے نماز کے اندر یہ خاصیت رکھ دی ہے, جو نماز حقیقت کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھے گا, وہ ہے, اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس پر کھلیں گی. اسی لیے اٹھائے حدیث کی کتابیں, بڑے بڑے اللہ والے, بڑے بڑے اولیاء کرام تمنا کرتے تھے وہ جنت ہی کیا جس میں نماز نہ ہو, وہ جنت ہی کیا. ایک اللہ والے نے کہا جنت میں نماز نہیں. پھر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اونچے اللہ والوں میں سے گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے کیا بتا تیری مراد کیا ہے, بتا تیری خواہش کیا ہے, کہوں گا اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے. میرے بھائی کہاں ہے یہ لذت ہمیں ہو, یہ ذوق ہمارا ایسا بنے. اس مرچی کے اندر تیز کی خاصیت ہے, نمک کے اندر کھارے پن کی خاصیت ہے. بالکل یہ حقیقت ہے کہ نماز کے اندر اللہ نے وہ چیز رکھ دی ہے کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں. اس کی تجلیات, اس کے انوارات, یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ کی دیدار کے الگ الگ مرتبے ہیں. دنیا میں الگ, موت کے وقت الگ, قیامت کے دن اصل دیدار اللہ تعالیٰ کرائیں گے. اصل دیدار تو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن ہوگا. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے, یہ یقین ہے. ہاں, مامون رشید کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا. مامون ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا بیٹا مامون, ایک فتنہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار, اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہے. بڑے بڑے علماء سے مناظرہ ہوا, مناظرہ اس کا دوسرا نام لڑائی ہے, اس کا دوسرا نام لڑائی ہے. دلائل پیش کیے, یہ پیش کیے اور سب, لیکن ایک معتزلہ, ایک فرقہ گزرا ہے, وہ فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. سارے علماء دلائل دے رہے ہیں, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں, کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اس زمانے کے اللہ والے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ, اللہ والوں کی بڑی عجیب عادت ہوا کرتی ہے, سارے علماء ان کے پاس پہنچے, پہنچ کر کہنے لگے حضرت کچھ نہ کچھ فیصلہ کیجیے, اتنا بڑا فتنہ اٹھ رہا ہے. اللہ نے تو اپنا وعدہ قرآن کے اندر کیا, وجوہ یومئذ ناظرہ, پاس چہرے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن دیکھتے ہوئے ہوں گے, وجوہ یومئذ باصرہ, اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا ہے, پاس چہرے اس کے دیدار سے چمکتے ہیں. یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں. شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ تمام بغداد والوں کو جمع کرو. اب سنا, حضرت شیخ تو کبھی بیان تو نہیں کرتے, لیکن آج مناظرے میں آ رہے ہیں. عام طور پر لوگوں کو دلچسپی لڑائی جھگڑے کی باتوں سے ہوتی ہے, سکون کی چار باتیں, ایمان, اعمال کی, جنت کی ہوتی ہے, تو پورے فری موٹ میں اتنے ہی مسلمان ہیں. اگر یہ اعلان ہو جائے آئندہ اتوار یہاں مناظرہ ہوگا, دیکھیے مسجد بھی بس نہیں ہوگی. چار باتیں ایمان کی, آخرت کی, جنت جہنم کی, سکون کی ہوتی ہیں, اس میں دلچسپی عوام کو نہیں ہے. دلچسپی تو ایسی باتوں میں. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقی اگر صحیح مناظرہ بھی ہے تو اس سے علم کا نور ختم ہو جاتا ہے, جھگڑے سے انوارات ضائع ہوتے ہیں. جھگڑا جہاں وہاں نور ختم. جھگڑا مدرسے میں جائے گا تو مدرسے کے انوارات ختم. جھگڑا خاندان میں شروع ہوگا تو خاندان کی برکتیں ختم. جھگڑا مسجد میں شروع ہوگا تو مسجد کے اثرات ختم. یہ جھگڑا ایسی فتنے کی چیز. علم میں اگر جھگڑا ہوگا تو علم کے انوارات ختم. یہ جھگڑا اتنی خطرناک تھی. اب دلچسپ, ہزاروں لوگ جمع ہو گئے, حضرت کھڑے ہیں, علماء کھڑے ہیں. حضرت نے پوچھا بھائی تمہاری کوئی, میری بیماری ہے تھوڑا سا, منہ خشک ہوتا ہے, معاف کیجیے. حضرت نے اعلان کیا کہ آپ کے دلائل کیا ہیں کہیے. چنانچہ سارے دلائل, ساری چیزیں انہوں نے کہہ دی. اب حضرت نے آخر میں کہا آپ کے دلائل, آپ کی باتیں ایک طرف, ایک سوال کا جواب مجھے دیجیے. شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ, اللہ والے برابر رکھ پکڑتے ہیں, زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں. یہ پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم اللہ کو مانتے ہو, کیا تمہارے دل میں یہ تمنا نہیں کہ اللہ کو دیکھیں؟ ایک سوال کیا، اللہ کے دیدار کی تمنا کیا تمہارے دلوں میں نہیں ہے؟ سب نے کہا ضرور ہے۔ ہاں یہی تو دلیل ہے، تمنا اسی چیز کی ہوتی ہے جو ممکن ہو، ناممکنات کی تمنا ہوا نہیں کرتی۔ ناممکن چیزوں کی تمنا آدمی نہیں کرتا، آدمی کے اندر جس چیز کی تمنا ہوتی ہے وہ محال ہے، وہ بے ہوت ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ نے یہ ممکنات میں سے رکھا ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے کہ میں اپنے محبوب، اپنے معبود کو دیکھوں، مسجود کو دیکھوں، مقصود کو دیکھوں۔ لہذا اللہ نے وہ تمنا ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ چنانچہ سارا مناظرہ ختم۔ تو بہرکیف نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی استعداد، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ سجدے کے ذریعے مشق کرائی جاتی ہے کہ اپنے آنکھوں کو پاک کریں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے آنکھوں کے اندر وہ حیا لائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم قرآن کے اندر، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، براہ راست حکم نہیں دے رہے اللہ ہے، براہ راست نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، اس طرح یہ حکم نہیں دیا ہے، ایمان والو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، یہ ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دے رہے۔ براہ راست کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہہ رہے اللہ، یہ حکم اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دے رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، بڑے حیا والے ہیں۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو کوئی غلط حرکت دیکھتا ہے، بعض وقت باپ وہ چیز اپنے بیٹے سے براہ راست نہیں کہتا، بلکہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ بچے سے کہہ دو یہ شرمندے والے کام نہ کرے، یہ بڑے بے حیائی کے کام ہیں، میرے بچے کو سمجھاؤ یہ بڑے بے حیائی اور بے شرمی والے کام ہیں، اس سے رکیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیور، بڑے حیا والے ہیں، براہ راست نہیں کہہ رہے اپنے بندوں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہہ رہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومن مردوں اور عورتوں کو سمجھا دیجئے کہ اپنے آنکھوں کو حفاظت کریں، بے شرمی والا کام نہ کریں، ان آنکھوں سے میرا دیدار کرنا ہے، ان آنکھوں سے میرا دیدار کرنا ہے، بے شرمی والا کام ہے کہ آنکھ ہمارے قابو میں نہ رہے، جہاں چاہے دیکھا، جیسے چاہے استعمال کیا، صحیح استعمال پر اجر۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا حج و عمرے کا ثواب، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب۔ حدیث میں آتا ہے گھر کے اندر داخل ہوا، شوہر نے بیوی کی طرف، بیوی نے شوہر کی طرف محبت کی نظر ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نظر ڈالتے ہیں، یہ استعمال صحیح ہو رہا ہے آنکھوں کا، یہ استعمال صحیح ہو رہا ہے۔ وہی باہر کالی پیلی کالی نٹی کو دیکھ کے جائے گا تو گھر کی بیوی کیسی لگے گی؟ گھر کو دروازہ کھولتے ہی ناک چڑھائے گا۔ جب آنکھوں کا غلط استعمال ہوگا تو گھر میں جا کر وہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو محبت کی نظر سے، رحمت کی نظر سے دیکھے۔ اس آنکھ کا جب صحیح استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں، انعامات ہیں، لیکن جس آنکھ کا غلط استعمال ہوتا ہے، وعیدیں بھی بتائی گئی کہ یہ شیطان کی تیر ہے، شیطان جہاں چاہے لے جاتا ہے، یہ شیطان کی تیروں میں سے تیر ہے آنکھ، یہ شیطان کی تیروں میں سے، شیطان کے بڑے چال، بڑے نخرے، بڑے اس کی تدبیریں، ادھر ریسرچ کریں گے ہاں، کہاں کتنی نوریانیت، کہاں کتنا ننگاپن، کہاں کتنا بے حیائی۔ میرے بھائیو، اگر کہیں آندھی اڑ رہی ہے جس میں ریت، جس میں دھول، کوئی آنکھ کھول کے ریسرچ کرے گا؟ کر سکتا ہے کہ کون سا تن کا کتنا بڑا ہے، کون سا تن کا کتنا چھوٹا ہے؟ کوئی ریسرچ آفیسر وہاں نہیں بنے گا، بلکہ اپنے آنکھ کی حفاظت کرے گا۔ اس سے زیادہ خطرناک یہ اندر ان آنکھوں کی حیا کو ختم کرنے والی چیز یہ ننگا پن ہے۔ ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا ہے، ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ہے۔ لہذا نماز کے اندر سجدے پر نظر رکھ کر یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ اپنے آنکھوں کا صحیح استعمال کرو، اپنے آنکھوں کا استعمال صحیح ہو۔ ایسا نہیں کہ فنا ہونے والی، برباد ہونے والی، ختم ہونے والی، مرنے والی چیزوں کی طرف مائل نہ ہو۔ اگر ایسی چیزوں کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، سمجھو دل کے مرنے کی علامت ہے. اس لیے کہ الجنس یمیل الی الجنس, دل جب مرتا ہے تو مردے کی طرف چاہتا ہے. جس جنس ہوتی ہے وہی, جیسا بھیس ویسا فرشتہ, جیسا آدمی ویسا ویسی اس کی تمنا ہے. آدمی کے جیسے ذوق, جیسی اس کی طبیعت ہوتی ہے ویسے اس کے ذوق ہوا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا. یہ بڑا شرمندہ والا کام ہے, بے شرمی والا کام ہے. اپنے آنکھوں کو قابو میں رکھو, اپنے آنکھوں کا صحیح استعمال کرو. اس سے اللہ کا دیدار کرنا ہے, اس سے اللہ کو دیکھنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حدیث میں آتی ہے, آپ کی آنکھیں کنواری لڑکی سے زیادہ حیا والی تھی. ہاں, آپ کی آنکھیں کیسی تھی, حدیث میں آتا ہے کنواری لڑکی سے زیادہ با حیا آپ کی آنکھیں. جس کی آنکھیں ایسی پاک ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی پاکیزہ چیزیں اس کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, ایک آدمی اپنی نظر کا غلط استعمال کر کے مسجد میں آیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے, خطبے میں کہا, ما بال قوم, کیا ہو گیا لوگوں کو, یترشحون من العیون بالزنا, جن کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے. جو اپنی آنکھوں کو اس استعداد پر لاتے ہیں, میرے بھائی دوستو بزرگوں, ان کی آنکھیں اس چیز کو محسوس کر لیتی ہیں. کیا ہو گیا لوگوں کو کہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر کے, جس چیز کا استعمال آنکھ کرتی ہے وہ چیز دل میں پھرتی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا, یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, آنکھوں کی حفاظت مقدم ہے تاکہ تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہو. یہاں بچائیں گے تو وہ بچے گا, یہ قابو میں نہیں ہے تو وہ بھی قابو میں نہیں. تو لہذا نماز کے اندر سجدے پر نظر رکھو, اور اللہ کے دیدار کی مشق کرائی جا رہی ہے. یہ آنکھ قابل مبارک باد ہے جس آنکھ سے اللہ کا دیدار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنی ہے. ایسا نہیں, کیسے دیدار کریں گے؟ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دیدار کروایا, اسی طرح ایسی وسعت پیدا کرو اپنی نماز کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات تمہیں نظر آنے لگیں. ایسا محسوس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. حقیقت میں تو اللہ کو نعمت جنت میں عطا کریں گے وہ اپنی دیدار کی, اپنے دیدار کی میدان مسجد میں بلا کر. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, آپ کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا, اور اس آئینے کے بیچ میں ایک نقطہ, سیاہ نقطہ, کالا نقطہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جبرائیل, یہ آئینہ کیا ہے اور یہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, یہ سیاہ نقطہ مزید ہے. مزید کیا ہے؟ مزید اللہ تعالیٰ کے دربار کے منعقد ہونے کی جگہ ہے. مزید اللہ تعالیٰ کے دربار کے منعقد ہونے کی جگہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کا دربار منعقد ہوگا, جہاں اللہ تعالیٰ اپنے سارے ایمان والوں کو اپنا دیدار کروائے گا. پوچھائی, عید کتنا بڑا ہے؟ کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے میں بنا گھومتا رہا, اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکا. مزید قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی کرسی اتاری جائے گی, وسیع کرسی السماوات والارض. کیسی ہے اس کی کرسی؟ آسمان اور زمین کو اس کی کرسی گھیری ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی کرسی ساتوں آسمان اور زمین کے مقابلے میں ایک چھلے کے برابر, انگوٹھی کے برابر. ساتوں آسمان اور زمین اس کرسی کے مقابلے میں, کرسی اتنی بڑی کہ سات آسمان اور زمین ایک انگوٹھی کے برابر, وہ کرسی اتاری جائے گی. اور اللہ تعالیٰ دعوت دیں گے, چلو 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 اپنے درباریوں کو, آج ہماری طرف سے دعوت ہے, آج ہماری طرف سے دعوت ہے. سارے جنتی آ رہے ہیں, لباس عمدہ, خوشبو عمدہ, بہترین خوشبو, بہترین قسم کے لباس اور بہترین قسم کی سواریاں. کوئی تخت پہ اڑ کے آ رہا ہے, کوئی جنت کی سواری پہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بٹھائیں گے. کیسے بٹھائیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دربار منعقد ہوگا, کرسی اس کی بیچ میں رکھی جائے گی, اطراف نور کے منبر بچھائے جائیں گے جس پر انبیاء علیہ السلام بیٹھیں گے. ہر قوم اور ہر قوم کا فرد جتنا اس کے نبی سے تعلق ہوگا اتنا قریب بیٹھے گا. یہاں تھوڑی سیاست کی مجلس میں اگر آگے جگہ مل جائے تو بس تھوڑا نام لے لے کھڑا ہو کر پیشاب کرنے والا, اگر وہ تھوڑا نام لے لے ہمارا تو بس ہم وہ اصل ہے, وہ اصل فیوچر ہے ہمارا, وہ اصل فیوچر ہے ہمارا جو فیوچر اصل دیکھنا ہے, وہ اصل معراج ہے ہماری. یہ معراج نہیں ہے کہ چار آدمی ہمارا نام لیں. ان اللہ یحب التقی الخفی, اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑی محبت کا معاملہ کرتے ہیں جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو گمنام رکھتا ہے. اے علی, اپنے آپ کو زمین والوں میں چھپاؤ, آسمان والوں میں مشہور ہو جاؤ گے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ بندہ اللہ کو بہت پسند, کیسا بندہ؟ یحب التقی الخفی, اذا غابوا لم يفتقدوا, مجلس میں اگر بھاگ چلا جائے کوئی اس کو ڈھونڈے نہیں. اذا حضروا لم يعرفوا, اگر آ کے مجلس میں بیٹھ جائے تو کوئی پہچانے نہیں. قلوبهم مصابيح الهدى, ان کے دل ہدایت کی چراغ ہے. یہ ہے معراج, یہ ہے کیٹیگری. قلوبهم مصابيح الهدى لو اقسم على الله لابرا, کسی بات پہ اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. یہ معراج, یہ کیٹیگری, یہ ہمارا فیوچر ہے میرے بھائیوں, یہ اصل ہم فیوچر یہ بنانا ہے. ہر نبی کی ہر امت اتنی قریب بیٹھے گی, تہ بتہ کرسیاں لگی ہوں گی, ہر نبی کے پیچھے اس کی قوم, اور جس نبی جس فرد کا جس نبی سے جتنا تعلق ہوگا اتنا قریب بیٹھے گا اللہ کے دربار. اللہ کے دربار کی مناقب کی جگہ وہ اللہ کے دربار کی جگہ ہوگی, وہاں منبر نور کے اور انبیاء علیہ السلام اور اس کے پیچھے قوم. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے جنت کے حور سے نغمے گاؤ. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے جبرائیل جنت کی سیر کرو. جبرائیل علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے, تجلی ہوئی تو سجدے میں گر گئے. آواز آئی ارفع راسک یا امین الوحی, امین الوحی, اے وحی کے امانت دار سر اٹھائیے, کیا کر رہے ہو؟ اٹھا کر دیکھا تو جنت کی حور ہے, کوئی تجلی وجلی نہیں تھی, جنت کی حور کھڑی ہے. پوچھا کس کی بیوی ہے؟ کہنے لگی لمن آثرت اللہ و ہوا, میں اس کی بیوی ہوں جس نے اپنے خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کیا. میں اس کی بیوی ہوں جس کے لیے جس نے اللہ کے لیے اپنی خواہشات. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت اس کا اصل ٹھکانہ. وہ عورت نغمے گا رہی ہے, یہاں بھی ہم سنتے ہیں نغمے, گانا بجانا, اللہ اکبر, یہ کانے اللہ کا کلام سنیں گے اس دربار میں. یہ استعداد اس وقت پیدا ہوگی جبکہ ان کانوں سے اپنے حرام کو بچایا ہوگا, ان کانوں سے. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ, اتنا عام ہے آج گانا بجانا, نعوذ باللہ من ذلک, اتنا عام. حدیث میں تو کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری کی روایت ہے, میری امت پر ایک زمانہ آئے گا میری امت پر کہ وہ شراب کو ریشم کو اور گانے کو حلال کہے گی. اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے, میری امت پر ایک زمانہ آئے گا شراب کو ریشم کو گانے کو حلال سمجھے گی, اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بندروں اور سوروں سے بدلے گا. میرے بھائیو ڈرنے کی بات ہے, اس امت پر عمومی طور پہ چہرے نہیں بدلیں گے لیکن کہیں نہ کہیں اللہ عبرت کے لیے بدل کے ضرور رکھیں گے. اتنا عام گانا. ومن الناس نذر بن حارث, مشرک مکے کا بہت بڑا کافر, بہت بڑا تاجر, اس کی عام عادت تھی, بہت بڑا تجارت کرتا تھا. حدیثوں میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کو, مسلمانوں کو, قوم عاد کے, قوم ثمود کے, قوم نوح کے واقعات بتاتے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دیتے. یہ کیا کیا, یہ جا کے ادھر ادھر کے قصے رستم کے فارس کے ایران کے بادشاہوں کے قصے لا کر جمع کیا اور کہنے لگا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے سامنے فلا فلا قوم کے واقعات سنا کر ایمان کی نماز کی اور زکات کی روزے کی اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات کہتے ہیں میں تو تم سے یہ نہیں کہتا میں بھی اس سے بہتر قصے سناتا ہوں ایک رنڈی کو پکڑ کے لایا مقصد کیا تھا مسلمان کی توجہ قرآن کی طرف ہوتی تھی کسی طرح ان کی توجہ قرآن سے ہٹا کر اس رنڈی کے گانے کی طرف کر دیں عجیب ہو رہا ہے ہمیں تو قرآن کے سننے میں وہ سکون نہیں مل رہا جو اس رنڈی کے گانے میں مزہ ملتا ہے ایک وجد ایک سرور جو رنڈی کے گانے میں ایک مسلمان کو آتا ہے وہ قرآن اور اللہ کے ذکر میں محسوس نہیں ہوتا ایک زمانہ تھا اس کی بہن اور بیٹی دوسروں کے سامنے آتی تو اس کی پیشانی پہ داغ لگتا لیکن آج اسٹیج پہ کھڑی ہو کر ناچتی ہے تو اپنی شان کا ماتھا ٹیکتا ہے ذوق بدل چکا انسانیت کا ذوق اور مزاج مر چکا حضرت عبداللہ ابن مسعود قسم کھا کے کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے گانے کے بارے میں کہا ہے لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے میری امت گانا سنے گی تو نفاق اس کے دل سے ایسے اٹھے گا جیسے بارش کے پڑنے سے سبزہ اگتا ہے قیامت کی علامتوں سے بتایا لیکن مزہ اے قرآن یہ نظر ابن حارث مسلمانوں کی توجہ قرآن سے ہٹانے کے لیے قرآن سنے گا تو کیا ہوگا حق اور صداقت کی قبول کرنے کی استعداد دل کے اندر پیدا ہوتی ہے لیکن جب گانا سنیں گے گانا سنتے سنتے دلوں کے اندر وہ استعدادیں مر جاتی ہیں قرآن سنے گا حدیث سنے گا وہ استعداد نہیں رہے گی کیا ہے مولوی صاحب گانا سنا ہے سنے تھے اور دلیل اتنی بڑی اللہ اکبر سارے لوگ جائز کہتے ہیں سب کہتے ہیں ہاں ہم بھی سب کہتے 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 یہ مسلمان بھی ہاں کہہ دیا یہاں تک کہ نماز پڑھنے والا بھی ہاں کہہ دیا سب کہہ رہے ہیں ہاں چند طلبا چھٹی کرنا چاہ رہے تھے کسی طرح آج مدرسہ نہ چلے کیا کریں سب نے پروگرام بنایا کیا کریں چلو آج استاد کی خیریت پوچھیں استاد آئے ہیں ایک نے ہاتھ ملایا تالی نے کہا حضرت آج آپ کا ہاتھ تھوڑا گرم ہے بیٹھ گیا ایک نے حضرت آپ کا چہرہ کچھ بدلا ہوا ہے طبیعت ٹھیک ہے پھر ایک اور آیا کہنے لگا حضرت آپ کچھ طبیعت ٹھیک ہے کچھ دبلے پتلے نظر آ رہے ہیں ایک آتے آتے استاد کو گویا بیمار بنا دیا اچھا خاصا بیچارہ مدرسے کو آیا تھا اور وہ کہتے 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 وہ بیمار بن کے گھر میں جا کے برسنا شروع ہو گیا بیوی سے تجھے کچھ سمجھ ہے نہیں ہے سارے بچے میری طبیعت کا خیال اور تو ہے کہ مجھے پہچانتی ہی نہیں کہتے کہتے بیمار بنا دی اسی طرح ہے سب کہہ رہے ہیں کہتے 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 مسلمان بھی کہہ رہا ہے حس اندر سے مٹ چکی اور کہہ رہا ہے کہ گانا حلال ہے اور دلیل میں کیا پیش کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب گئے تو بچیوں نے جو ہے گانا گایا وہ بچیاں تھی معصوم تھی معصوم یہ فحش بے حیا یہ کھڑے ہو کر ننگے ناچنے والی سے ہم ان کو قیاس کریں اور کیا ان کی آواز تھی طلع البدر علینا ایسے اچھے الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے آج کے گانوں کے الفاظ اٹھائے اللہ اور اس سے ہم جوڑ رہے ہیں حالانکہ میرے بھائیو ایک بڑی عجیب آیت قرآن پاک کی اللہ نے کہی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول نامحرم کی بات تو سننا بہت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں ہماری مائیں ہیں اللہ حکم دے رہے ہیں اپنی روحانی بیٹوں سے کیسے بات کرو ماؤں کو کہہ رہے ہیں ہماری ماؤں کو کہہ رہے ہیں اپنے روحانی بیٹوں سے کیسے بات کرو فلا تخدعنا بالقول لچکدار باتیں مت کرو نازک آواز سے بات مت کرو ہاں ہوتا ہے عام طور پہ عورتیں بات کرتی ہیں غیر محرم سے شوہر سے تو بس اور نہ محرم سے جی کہیے ایسا ہے پوری دنیا میں بس نرمی انہی کے پاس ہے فلا تخدعنا بالقول اپنی آواز میں لچک پیدا مت کرو کیوں کیا ہوگا فیطمع الذی فی قلبہ وقلنا قولا معروفا ہاں کوئی آدمی اگر گندا ہے اس کے دل کے اندر گندگی پیدا ہو جائے گی یہ کسے کہا جا رہا ہے ماؤں سے کہا جا رہا ہے اپنے بیٹوں سے اسی طرح بات کرو
میرے بھائیو یہ ان ہم کہیں ان کی بات سے کچھ نہیں ہوتا اللہ. یہ کان اگر ہم پاک رکھیں گے, حدیثیں کتنی آئی ہیں ایسی کہ گانا سننے پر کیا ہوگا, کتنے خطرناک ادا, میرا مقصود یہ نہیں ہے. تو ہم اپنی آنکھوں کے اندر سے حرام کو نکالیں, اپنی کان سے حرام نکالیں, تاکہ اللہ کے دیدار کی وسعت, تاکہ اللہ کے کلام کو سننے کی وسعت ہمارے اندر پیدا ہو جائے, وہ استعداد پیدا ہو. اس کان سے حرام نکلے گا تو اللہ کے کلام کیا ہوگا, سارا دربار لگا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے جنت کی حوروں سے نغمہ گاؤ, اب نغمہ گا رہی ہے. اللہ کہیں گے داؤد علیہ السلام سے اور مناجات کرو. حضرت داؤد علیہ السلام کی مناجات جب پڑھتے تو پرندے رک جاتے, چلتا ہوا پانی رک جاتا, ایسا معجزہ اللہ نے انہیں دیا تھا. داؤد علیہ السلام مناجات کریں گے تو ایسی آواز کے سارے مشہور ہو جائیں گے. آخر میں کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کچھ پڑھ کر سنائیے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے سارے فرشتے جھومیں گے, سارے فرشتے, سارے جنت والے جھومیں گے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اترے گی. اب اللہ تعالیٰ کی تجلی, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی اس کرسی پر, جسم سے پاک, رنگ سے پاک, جہت سے پاک, لیکن اللہ بادشاہ ہے. بادشاہ کے جتنے صفات تھے وہ تمام صفات کے ساتھ اللہ اترے گا, جس کی عظمت کی وجہ سے اس کی کرسی پر چڑچڑاہٹ پیدا ہوگی. اور اللہ رضوان سے کہے گا 70,000 پردے, نورانی پردے جو مخلوق کے اور اللہ کے درمیان ہیں, اٹھاؤ ان پردوں کو. ایک ایک پردہ اٹھ رہا ہے اور جنت کا منظر یہ ہے, چلتا ہوا پانی رک رہا ہے اور بہتا ہوا چشمہ رک رہا ہے. مسیرا جو جنت کی ہوا ہے وہ بھی اڑوڑ کے اللہ کے دیدار کو دیکھنے کی مشتاق ہو رہی ہے. پرندے, فرشتے تسبیح چھوڑ کر کھڑے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دیدار کریں. سوائے محمد کے کوئی زمین پہ ایسا نہیں جس نے اللہ کا دیدار کیا. آج اللہ کا دیدار ہو رہا ہے, ایک ایک پردہ اٹھ رہا ہے, ایک ایک پردہ, 70,000 پردے اٹھے. اللہ تعالیٰ اپنا وجود سب کے سامنے دکھا کر کہہ رہے سلام قولا من رب الرحیم, سلام ہو, سلام اپنے پروردگار کا سلام لو. سارے پردے اللہ تعالیٰ اپنے مبارک چہرے کے انوارات کو ظاہر کریں گے اور سلام کہیں گے, اور سلام کہہ کے پوچھیں گے اے میرے بندو خوش ہو. ہر ربی تم مالنا یا نرضا ربنا, اے اللہ ہم کیوں نہ راضی رہیں, سب کچھ تو آپ نے ہمیں دیا, راضی ہو, خوش تو ہو. سلام کے بعد اللہ حال پوچھ رہے, حال اللہ کے حال کی کیفیت ہے. ایوب علیہ السلام سے پوچھیں, شیطان آ کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ یہ تو مال کا بندہ ہے, ایوب کون ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر پورا بتایا واذکر عبدنا ایوب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لوگوں کو ایوب علیہ السلام کا قصہ تو پڑھ کے سنائیے. اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووہبنا لہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ منا وذکرا لاولی الالباب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو واقعہ سنا رہے, ایوب کون تھے؟ شیطان آ کے کہہ رہا ہے اے اللہ یہ تو مال کا بندہ ہے, یہ تو ذرا شکر ادا کر رہا ہے, تو نے تو اسے مال دیا, اولاد دی, سب کچھ دیا, صحت دی, اس میں کون سا کمال ہے؟ ہر ایک شکر کرے گا. شکر تو اس وقت ہوتا ہے جبکہ سب چھین لیا جائے, شکر تو اس وقت کا معتبر ہے جبکہ چھین لیا جائے. جبرائیل آئے کہنے لگے ایوب تیار ہو جاؤ, ایسا امتحان اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ جس پر پہاڑ بھی ہلنے لگیں گے. ایوب علیہ السلام نے کہا جبرائیل میں اس ایسا صبر کروں گا کہ جہاں والے بھی تعجب کریں گے, جہاں والے بھی تعجب کریں گے. اللہ نے کہا شیطان سے جا, وہ مال کا بندہ نہیں, وہ اپنی اولاد کا بندہ نہیں, وہ تو میرا بندہ ہے, اختیار دیتا ہوں اس کے مال و اولاد پر. شیطان آتا ہے سب سے پہلے جی, ان کے تمام کھیتی باڑی باغات پر آگ لگا دیا اور باغ کے مالک کی شکل بنا کر آ رہا ہے. کہا ایوب اس خدا کی تم مان رہے ہو جس خدا کی ذمہ کھیتی کی حفاظت تھی, وہ خدا تمہاری کھیتی کی حفاظت نہ کر سکا. ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ کا شکر ہے پہلے تو کھیتی تھی اب کھیتی بھی نہ رہی اور میں اکثر بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں گا. بیوی سوائے بیوی کے بچے پورے کے پورے مکان میں ہیں, مکان کی چھت گرا دی سارے بچے ختم, شیطان نے مکان کی چھت گرا دی سارے بچے ختم, اور استاد کی شکل میں آ کے کہہ رہا ہے بچے اتنے اچھے تھے تمہارے بچے, اتنے اچھے پڑھنے والے, سب کے سب چلے گئے, اس خدا کو اب بھی مان رہے ہو؟ کہا پہلے بچوں کی پریشانی تھی, اب تو میں اور ایک سوئی سے کروں گا, ایک بعد دیگر یہاں تک کہ سجدے میں تھے ایک پھونک شیطان نے ماری, ناک کے ذریعے پورے بدن پہ گرمی آ گئی, سر سے لے کر پیر تک شام تک کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں رہا سوئی کے برابر جس میں کیڑا نہ کھایا ہو. ایک مرتبہ جبرائیل نے سلام کیا جواب نہیں دیا, دوسری مرتبہ سلام کیا تو جواب دیا, جبرائیل نے پوچھا کیوں جواب نہیں دیا, کہنے لگے اللہ کا ایک مہمان زبان پہ کھا رہا تھا, جواب دیتا تو گر جاتا, اللہ کے دربار میں نافرمان شمار ہو جاتا, اللہ کے دربار میں نافرمان شمار ہو جاتا. میں اس لیے جواب دینے میں تاخیر کی. چنانچہ بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا امتحان, ایسا نہیں یہ ایک دو دن کی بات نہیں, 18 سال تک اللہ نے ایک بھی سب چھوڑا, بنی اسرائیل نے اٹھا کے کچرا پھینکنے کی جگہ ڈال دیا, ایک بیوی ساتھ تھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور اپنے شوہر کا اور اپنا پیٹ پالتی تھی 18 سال تک. آخر میں اللہ نے ان کے صبر کا امتحان لے کر قرآن پاک کے اندر اس واقعے کو بتایا, دیکھو رحمت من عندنا وذکرا لأولی الالباب, یہ تو ہم ایوب پر ایسی رحمت کیے اور صبر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی دیتے ہیں, ایسا ہی دیتے ہیں. تنگی کے بعد وسعت, سختی کے بعد راحت, ذلت کے بعد عزت, یہ ہماری سنت ہے, ہم ایسے ہی دیتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کسی نے, ایوب بیماری کے دن اچھے تھے یا آپ کے دن اچھے؟ یہ جواب کہنا اصل مقصود ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا, حضرت ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ بیماری کے دن بڑے اچھے تھے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دو مرتبہ اپنا دیدار کے ساتھ میرا حال پوچھا کرتا تھا, اس کے دیدار میں اور اس کے حال پوچھنے میں جو لذت مجھے تھی آج صحت کے زمانے میں مجھے نہیں مل رہی ہے. میرے بھائیو ایوب علیہ السلام کا وہ امتحان, حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ مصیبت, اس میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا حال ہے, کل قیامت کے دن اس دربار میں منعقد ہو کر اللہ ہم سے پوچھیں گے بندے بتا تیرا کیا حال ہے, اس کی لذت کوئی سوچ سکتا ہے؟ پوری دنیا کی زندگی اگر ہم اللہ کے احکامات کو پر چلیں اور زندگی سے تمام خواہشات کو مٹا دیں, یہ بھی سستا سودا ہے, یہ اصل معراج ہے, یہ اصل زندگی ہے, ورنہ سارا کا سارا دھوکا ہے. یہاں کا حسن دھوکا, یہاں کا جمال دھوکا, یہاں کی دنیا دھوکی, کیا ہے؟ ایک زہریلی مٹھائی ہے, مٹھائی میں زہر ملا دیا گیا, زبان تک مٹھاس کام کرے گی, اندر جا کے زہر کام کرے گا. یہ دنیا ایسی ہے, اس کی رنگینی, اس کی عزت, اس کا اقتدار, یہ تو کہاں تک, یہ تو مرنے تک ساتھ دیں گے, اس کے بعد اس کی ہلاکت شروع ہوگی. یہ دھوکا ہے, دھوکا. انبیاء علیہ السلام انسانوں کو اس دھوکے سے نکالتے تھے, جس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو. قارون جب باہر نکلتا دیکھنے والے تمنا کرتے, ہم بھی قارون جیسے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا, تمنائیں ہوتی تھی اس کی مٹھاس کو دیکھ کر, اس کی خوشنوائی اور اس کی مٹھاس کو دیکھ کر تمنا کرتے, اللہ نے قرآن میں بتایا تمنا کرتے. لیکن جب اصل کام چلا, اس کی ہلاکت آئی, تو اللہ کا احسان ماننے لگے, اے اللہ تو نے ہمیں نہ دیا, بہت اچھا کیا, تیرا احسان ہے تو نے ہمیں نہ دیا, اگر دیتا تو کیا ہوتا. یہ اصل چیز ہے, اللہ کا دیدار, اللہ کو دیکھنا, اللہ کے کلام سے شرف حاصل کرنا, یہ اصل چیز جس کو ساری زندگی بغیر دیکھے پکارا, سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے دیکھا نہیں, رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے, مصیبت کے وقت انا للہ کہہ رہا ہے, خوشی کے وقت الحمدللہ کہہ رہا ہے, اتی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ رہا ہے, پوری زندگی بغیر دیکھے کھڑے بیٹھے سوئے پکارا, اب ہر حال میں پکارا, پریشانی میں پکارا, اس کے دین کو لے کر دنیا کے چپے چپے پھرا, آج اللہ اپنا دیدار اسے کرا رہے. کسے کرا رہے؟ بغیر دیکھے پکارنے والے کو کرارے لے پوری زندگی بغیر دیکھے پکارا آج ہم اپنا آپ تجھے دکھاتے. میرے بھائیو اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. اس سے یہ ہر جمعہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ یہ دربار منعقد ہوگا. وہ اندازہ لگائیں ہر ہفتہ جمعے کے دن. ہاں اسی لیے حدیث میں آتا ہے مسجد کی مثال جمعہ کی طرح ہے, جمعہ کے خطبے کی طرح ہے. بالکل حدیث میں مثال دی گئی. جمعہ کا دن بھی اللہ کے دربار کے منعقد ہونے کی ایک تشبیہ ہے. خطیب جو بیٹھا ہے منبر پر وہ اللہ کا نائب ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے انا قائدہم انا خطیبہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پوری انسانیت کا قائد, میں پوری انسانیت کا خطیب ہوں. اصل خطیب تو اللہ ہے, اس کے بعد انبیاء ہے, اس کے بعد اس کے بعد اسی علماء ہیں کھڑے ہو کر. اسی لیے کیا ہے اس خطبے کی حیثیت ہی الگ ہے, اس خطبے کی اس نصیحت کی حیثیت الگ ہی ہے. اس طرح نہیں جیسے ہم بیٹھے یا کہہ کے اٹھا کے کنگر ہٹا دیا, کسی کو ہٹو کہا, کسی کو خاموش بیٹھو کہا. نہیں, اذا حاضر امام فلا صلاۃ ولا کلام. خطیب منبر پہ کھڑا ہو جائے نہ سلام نہ کلام کچھ نہیں. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی نے کنکری اٹھا کے بازو رکھی تو اس نے مکروہ تحریمی کی. بس کیا ہو رہا ہے اللہ کے دربار کے منعقد ہونے کی ایک مثال اللہ نے دی ہے. بیٹھ جاؤ اپنے آپ کو خاموش بٹا کر. کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو بھی یہ بھی مت کہو کہ خاموش مت بیٹھو, یہ بھی مت کہو. تو بالکل جمعہ کیا ہے, جمعہ بالکل میدان مسجد کی ایک مثال. اسی لیے اس کے آداب, اس کی اہمیت. تین جمعہ اگر کسی نے چھوڑا, سچی توبہ نہ کی, تو اللہ اس کی زندگی میں دوبارہ جمعہ نہیں لائیں گے. حدیث میں آتا ہے سچی توبہ اگر نہ کر لے دوبارہ اس کی زندگی میں جمعہ نہیں آئے گا. جمعہ کی حیثیت ہی کچھ اور ہے. اس امت کو جمعہ دی گئی, اس امت کا شہر ہے, اس امت کا دن ہے, وہ مبارک دن بتایا گیا, تمام دنوں کا سردار بتایا گیا. اس لیے کہ اس میں ایک مثال ہے عالم جنت میں اللہ تعالی کے دربار کے منعقد ہونے کی ایک اشارہ ہے. تو اصل چیز ہے دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بلا کر معراج میں نماز دی. نماز کی خاصیت اللہ کے دیدار کی صلاحیت اور وسعت پیدا کرنا ہے. جتنا ہم محنت کر کے نماز پر کوشش کیا ہے, اپنی آنکھوں کی حفاظت, اپنے کان کی حفاظت, جتنی ہم اپنے آنکھوں کی اور کان کی حفاظت کریں گے اتنا ہی وہ استعداد اور کیپیسٹی پیدا ہوگی کہ ہم آخرت میں اللہ کا دیدار کر سکیں. وجوہ یومئذ ناظرہ, بعض چہرے تو ہنسی خوشی چہرہ کھل رہا ہوگا, بعض چہرے تو مردہ چھائے ہوئے ہوں گے. اللہ نے کہہ دیا میرے اور ان کے درمیان تو حجابات ہٹیں گی نہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. حجابات ہٹیں گی نہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں اپنا دیدار کرائے. اس کے لیے بھائی دوستو بزرگو ہم نماز کے اندر وہ استعداد پیدا کریں. نماز کیسے پڑھے, تکبیر تحریمہ سے لے کر کوشش کہ نماز میں اللہ کا خیال کیسے ہوتی ہے, طے کر لیں کہ ہر رکن میں دو مرتبہ کم سے کم اللہ کو یاد کریں گے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. رکوع میں جائیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سجدے میں جائیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بار بار کا استحضار وہ چیز پیدا کرے گی کہ واقعی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو محسوس کرے گا. یہ چیز اس کے اندر پیدا کرے گی اللہ کے دیدار کی. اسی لیے ہر رکن میں دو مرتبہ. ہاں اگر کبھی خیال چلا جائے, چلا جانا تو کوئی بڑی بات نہیں, لے جانا خطرناک بات ہے. لے جانا ہمارے اختیار میں ہے, چلا جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نماز میں کھڑا حضرت علی نے ایک آدمی سے کہا دو رکعت تکبیر تحریمہ سے سلام تک اگر تو نے اللہ کے لیے اگر پڑھا جس میں کسی قسم کا خیال نہ آئے میں تجھے ایک چادر دوں گا ہدیے میں. چنانچہ اس نے شروع سلام کے وقت میں خیال آیا چادر کا رنگ کیسا ہوگا. ذرا بڑی محنت و کوشش کے ساتھ ابھی سلام پھیرنے والا ہے, خیال آیا چادر کا رنگ کیسا ہوگا. اس زمانے کے لوگ تو بڑے امانت دار تھے, سچے تھے. کہتے ہیں کوشش انسان کے ذمے ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو بالکل یہ ہو, یہ روٹین نہیں ہے. ہاں کوئی بعض لوگ کہتے ہیں نماز بڑی اچھی ایکسرسائز ہے, ورزش ہے. ہاں نہیں, یہ تو میرے بھائیو عبادت کا ایک نمونہ ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کا ایک مظہر ہے. اللہ کی عظمت سے دب کر اللہ کی کبریائی سے دب کر ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ماندگی کا، اپنی عاجزی کا، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے. لہذا یہ نماز اب ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی استعداد پیدا ہوگی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ایسی نمازیں ہمارے اندر، ہماری عورتوں کے اندر اللہ پیدا فرمائے، ایسی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں نصیب فرمائے، ہماری آنکھوں کا اور کانوں کا استعمال اللہ تعالیٰ صحیح فرمائے، ہماری زندگیوں سے حرام کو اللہ تعالیٰ نکال دے، اللہ کے احکامات زندہ فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ تیرے دیدار کی نعمت سے اے اللہ مالا مال فرما. اے اللہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں، اے اللہ تو ہی قابل بنانے والا ہے، ہمارے کان اس قابل نہیں کہ تیرا کلام سن سکیں، اے اللہ تو ہی قابل بنا دے، تو ہی اے اللہ بغیر استحقاق کے اے اللہ یہ نعمت عطا فرما. اے اللہ یہ نعمت ہم کسی حق کی بنیاد پر نہیں مانگتے، اے اللہ تیرے فضل کی بنیاد پہ، تیرے کرم کی بنیاد پہ ہم مانگتے ہیں. تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا ستار ہے، تو بڑا فضل والا ہے. فضل کا اے اللہ عفو کا معاملہ فرما. اے اللہ ان نعمتوں سے ہم سب کو مستفید فرما. مسلمان کو اے اللہ سکون عطا فرما، اطمینان و پریشانی سے اطمینان عطا فرما، ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی پریشانی سے اللہ اس کی حفاظت فرما. دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، امن امان عطا فرما، سلامتی عطا فرما، جان مال کی، عزت و آبرو کی ہر قسم کے اللہ حفاظت فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام. ایک اعلان سن لیں.